سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولای عارف بالله، مجدد زبان، شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے رہتا ہوں کہ ظاہری حاضری ہے حرمین شریفین میں، جیسے ماشاءاللہ ابھی یہاں سے خوب ظاہرین گئے ہوئے حجاج کرام حاضر ہیں وہاں، تو یہ جسمانی حاضری بھی ہے، بہت مبارک ہے، اور حج تو فرض ہے، فرض تو فرض ہوتا ہے، لیکن ایک حاضری باطنی بھی ہوتی ہے، یعنی دل سے اللہ اور رسول کا غلام رہنا، دل سے اللہ کی غلامی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا۔ تو اس شعر میں یہ مفہوم پوشیدہ ہے کہ ہم گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنائیں گے۔ عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، کبھی پور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، کبھی پور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور، کبھی نور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، یعنی کبھی تو نور کی برسات میں نہاؤں گا، اور کبھی اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے جذب عشق میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نور کو اپنے دل میں جذب کر لوں گا۔ میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، کبھی پور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خوب عاجزی اور ندامت کے ساتھ اور اختیاری غم کو اختیار کر کے کہ ہم بہت گناہگار ہیں، اور اتنے اونچے مقام پر ہماری حاضری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ جہاں پر جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسد مبارک ہے، وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، لوح و قلم سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، ایسی مبارک جگہ اللہ تعالی ہمیں وہاں حاضری دے رہے ہیں، تو خوب ندامت کے ساتھ کہ ہم بہت گناہگار ہیں، اور خوب شکر کے ساتھ کہ خدا تعالی نے ہمیں کیسا بہترین اور مبارک موقع عطا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما رہے ہیں، تو وہاں خوب ندامت اور غموں کے ساتھ حاضری ہو، اپنی عاجزی کے ساتھ استغفار و توبہ کرتے ہوئے کہ اور اس امید پر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری سلام قبول فرمائے اور ہماری شفاعت اللہ کے حضور پیش فرمائے، قبول فرمائے ہماری شفاعت، ہمارے لیے استغفار فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ گناہوں سے اپنے میں رجوع گا بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں مسرور ہوں گا
سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک سے ایسی محبت فرماتے تھے کہ جب کہیں سفر سے واپسی ہوتی اور مدینہ شریف میں داخل ہوتے تو اپنی قبا مبارک کو یا چادر مبارک کو کھول دیا کرتے تھے, ہٹا دیا کرتے تھے, تاکہ مدینہ کا غبار, مدینہ کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو لگ جائے. ایسی محبت تھی.
اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں غباروں میں مسرور ہوں گا.
مسرور مانے چھپ جاؤں گا غبار بار بار.
اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں
حاضر ہوتے ہیں اور ان کو کوئی خاص کیفیات محسوس نہیں ہوتی, بعضوں کو بالکل ہی دل خالی معلوم ہوتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات اپنے ملفوظات میں لکھی ہے اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے, ملفوظات میں آپ کے مل جاتا ہے. اور یہ کہ جب سورج کے سامنے اگر شمع کو لے جاؤ, موم بتی لے جاؤ, تو اس کی کیا حیثیت ہوگی. وہاں پر نور کی ایسی برسات ہے, ایسی آبشار ہے نور کی, ایسی برکات ہے وہاں کی کہ انسان اپنی حقیقت کھو بیٹھتا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور دوسرے یہ کہ وہاں پر ایک قدم بھی ہمارا پڑ جائے اللہ کی توفیق سے اور قبول ہو جائے تو یہ دونوں جہان کی نعمتوں سے بڑھ کے ہے. صرف وہاں حاضری ہو جانا, دل کیا ہے, دل کی کیفیت کیا بیچتی ہے, ہماری وہاں یہ مٹی کا جسم ایسی مبارک جگہ حاضر ہو جائے تو یہی بہت بڑی دولت ہے. صرف حاضر ہو جانا ہی بڑی دولت ہے. اور جن کو بلاتے ہیں قبول فرماتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے اور حاضری مدینہ بھی قبول فرمائے. بعض لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں, وہاں جو ہے وہ انتظامیہ کے لوگ بعض اوقات وہاں سے جلدی ہٹانے کے لیے, تاکہ پیچھے رش ہوتا ہے, وہاں سے ان کو آگے دھکا سا دے دیتے ہیں. دھکا لگ جاتا ہے, دھکا دیتے نہیں ہیں, وہ دھکا لگ جاتا ہے کیونکہ وہاں رش اتنا ہوتا ہے. اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یا بعض لوگ غمگین ہو جاتے ہیں یا بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ناراض تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ سب سرکاری درباری لوگ ہیں, اگر یہ دھکا بھی دیں تو یہاں کے دھکے بھی, یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں کے دھکے بھی مبارک ہیں بھائی. دھکے بزرگوں کو ہمارے ان دھکوں میں بھی مزہ آتا تھا کہ کس کے دربار کے دھکے ہم کھا رہے ہیں, وہاں کے دھکے بھی مبارک ہیں. تو وہاں ایسا نہیں گھبرانا چاہیے, وہاں ایک سیکنڈ بھی مل جائے, وہاں سے گزر گئے ہم ایک سیکنڈ اور ہماری حاضری قبول ہو گئی, سمجھو دونوں جہان سے بڑھ کے دولت ہمیں عطا ہو گئے. خوب شکر کرنا چاہیے جتنا بھی وقت مل جائے, فوراً ہی دھکا دے دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں کی حاضری تو ہو گئی نا, وہاں کا دھکا بھی مل گیا. سبحان اللہ.
میں روزے صلی علی نادر کر کے بدل نور ہوں گا بجان ہوں گا, مدینے کے انوار شاموں سحر سے, مدینے کے انوار شاموں سحر سے سرا دل و جان سے مسرور ہوں گا, سرا دل و جان سے مسرور ہوں گا, مدینے کے انوار شاموں سحر سے سرا
کامیابی کا راستہ ہے ابتدا بھی سنت انتہا بھی سنت. اللہ تعالی ہم سب کو ہر لمحہ ہر قول ہر فعل ہر نیت سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہر ایک امر میرا ہے سنت سے چل کر خدا کے کرم سے میں منصور پابند دستور ہوگا سب اپنے پابند دستور ہوگا.
صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین ایسے عاشق تھے اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک ہی دن میں 70 جانیں پیش کر دیں اور جان کیا چیز تھی ان کے لیے, اگر 100 جانیں بھی عطا ہوتی تو بھی وہ اللہ پر فدا کرنے والے تھے اور ایسے عاشق تھے. اور یہ زمانہ تو انتہائی کمزوری کا ہے, اس زمانے میں تو میرے شیخ نے فرمایا کہ نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے. تھوڑے دن کے لیے اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کر لیں, تھوڑے دن کے لیے انشاءاللہ اس کے بدلے میں خدا تعالیٰ ایسی زبردست نعمتیں خوشیاں اور ایسے مزے اور ایسی رنگینیاں عطا فرمائیں گے جس کا تصور بھی نہیں ہے. حدیث پاک میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے ایسی ایسی چیزیں جمع کر رکھی ہیں. عادت تو لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں, تھوڑے دن اپنی دل کی ناجائز خواہشات کو کچل دو, پھر اس کے بدل دیکھو خدا تعالیٰ کیا دیتے ہیں.
خود کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے پابند دستور ہوں گا, مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا, مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر مہجور ہوں گا.
یہی سبق دیا ہے کہ اگر ہم یہاں اللہ اور رسول کی 100% تابعداری شروع کر دیں اور ہر کام سنت کے مطابق پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے مطابق محبوب خدا کی اداؤں کے مطابق اور کائنات کے بہترین نمونے کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں تو یہ ہماری جو ظاہری دوری ہے, ظاہری فاصلہ ہے مدینہ شریف سے, یہ فاصلہ نہ رہے گا بلکہ ہمارے قلب و جاں وہاں چپکے ہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ قرب خداوندی کا باعث ہے. ایک آدمی وہیں قریب رہتا ہے لیکن سنتوں پر عمل نہیں ہے, گناہوں میں ملوث ہے, اس سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھا اور لائق ستائش وہ آدمی ہے جو دور ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق رکھتا ہے.
مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوگا. قبا کی زیارت نفلوں سے افضل, قبا کی زیارت نفلوں سے افضل, ہر ایک رائے سنت سے پرنور ہوگا, ہر ایک رائے سنت سے پرنور ہوگا. قبا کی زیارت نفلوں سے افضل, ہر ایک رائے سنت سے پرنور ہوگا. حجاج کے بیان سے مسرور ہوگا, حجاج کے بیان سے مسرور ہوگا, گلستان پیدا سے مسرور ہوگا. آمین.
لاؤ وہ دینا پانچویں جلد مزہ ہے. کیا بات ہے, کھلے تو ہے نا, بند تو نہیں پڑے, چارج نہیں کیا نا, آج بند تو نہیں. مشکاۃ شریف میں باب مناقب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہن, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مناقب یعنی ان کے فضائل, ان کے رتبے کا بیان. اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق چند احادیث اور ان کے کچھ حالات سنانے کا ارادہ تھا کل بھی, آج یاد رہا الحمدللہ. عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد. متفق علیہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مریم بنت عمران اپنی امت میں سب سے بہتر عورت ہیں, اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد اپنی امت میں سب سے بہتر عورت ہیں. اس حدیث شریف سے یہ تو معلوم ہوا کہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اپنی امت میں, اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امت محمدیہ میں سب عورتوں سے افضل ہیں. لیکن اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ خود ان دونوں میں کون کس سے افضل ہے. حضرت مریم علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل ہیں؟ تاہم تفسیر نصفی میں لکھا ہے کہ صحیح قول کے مطابق حضرت مریم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں, کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام پیغمبر تو ہیں نہیں, اور یہ بھی طے ہے کہ یہ امت مرحومہ دوسری تمام امتوں سے بہتر و افضل ہے. حضرت مریم علیہ السلام کہنا چاہیے, علیہ السلام کہنا چاہیے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی مختلف سی ہے. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام وطعام فاذا اتتک فقرأ عليها السلام من ربها ومني
وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَلَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی خدیجہ مکہ سے چل کر غار حرا میں آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن اور روٹی ہے یا کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پروردگار کی طرف سے میری طرف سے ان کو سلام کہہ دیجئے گا اور ان کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری سنا دیجئے جو خولدار موتی ہے، اور اس محل میں نہ شور ہے نہ غل ہے نہ تکلیف و تکان ہے. خولدار موتی سے مراد یہ ہے کہ پورا محل ایک ہی موتی کا بنا ہوا ہے، اندر خلا ہے، ایک ہی موتی ہے بہت بڑا. تشریح میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلوت کے لیے غار حرا چلے جاتے تھے اور کئی کئی دن تک وہاں عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں جیسے ستو اور پانی وغیرہ لے لیتے تھے تاکہ بھوک اور پیاس کا غلبہ خلوت کے زینے میں مخل نہ ہو. ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا کچھ سامان خود لے کر غار حرا پہنچی اور مذکورہ سعادت و بشارت سے سرفراز ہوئیں. اللہ تعالیٰ کا سلام کہلوانا کیسی عظیم الشان نعمت ہے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجه رضي الله تعالى عنها وما رايتها ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجه رضي الله تعالى عنها فربما قلت له كانه لم تكن في الدنيا امراه الا خديجه فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں جتنی غیرت اور جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتی تھی اتنا آپ کی کسی بیوی سے نہیں، حالانکہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، البتہ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 25 برس رہیں اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا تھا. البتہ وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے اور اس کے عضو کاٹ کر بوٹیاں بناتے، پھر اس گوشت کو ان عورتوں کے یہاں بھیجواتے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں تھیں. اکثر اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ دیا کرتی تھیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی کہ جیسے دنیا میں ایک خدیجہ کے علاوہ اتنی خوبیوں والی اور کوئی عورت ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بات کے جواب میں فرماتے وہ تو واقعی اس طرح کی تھیں اور ایسی ہی تھیں اور پھر میری اولاد بھی تو انہی کے بطن سے ہے. تشریح میں لکھا ہے کہ ایسی ہی تھیں سے مراد یعنی وہ بڑی عابدہ زاہدہ تھیں، روزے رکھا کرتی تھیں، شب بیدار رہتی تھیں، میری خدمت اور میری امداد اور راحت رسانی میں بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتی تھیں. ایک واقعے میں آیا بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت ہی غمگین اپنے گھر میں حاضر ہوئے، ہاں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غمگین دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہ مکہ کے جو بچے ہیں اور لوگ ہیں ان کی غربت سے میں بہت غمگین رہتا ہوں، ان کے حال دیکھ کر میں غمگین رہتا ہوں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ یہ سب مال ان پر خرچ کر دیجیے. اور حسن سلوک اور احسان کیا کرتی تھیں وغیرہ وغیرہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خوبیوں کو صریحاً ذکر کرنے کے بجائے مبہم فرمانے سے آپ کا مقصد ان کی حیثیت اور فضیلت کو زیادہ بلیغ انداز میں پیش کرنا اور اس طرح اشارہ کرنا ہوتا تھا کہ ان کے اوصاف اور خوبیاں حد و شمار و قیاس سے بھی باہر ہیں. اور جو یہ فرمایا کہ میری اولاد بھی تو انہی کے بطن سے ہے, اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خاص فضیلت کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا, جس کی ہمسری کا دعویٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی زوجہ مطہرہ نہیں کر سکتی تھی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد امجاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بطن سے ہوئی, سوائے ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماریا قبطیہ کے بطن سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ آپ کی حرم تھیں, اور اولاد بھی ایسی کہ جس میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوئیں ایسی بیٹی بھی شامل تھیں جن کے فضائل و مناقب کا کوئی ٹھکانہ نہیں. باقی ازواج سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. دوسری طرف یہ نقطہ موجود ہے کہ عورتوں سے خاص تر غرض اور ان کا سب سے بڑا فائدہ ان سے اولاد کا ہونا ہے. ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خویلد بن اسد کی بیٹی ہیں, جو عرب کے مشہور تاجر اور قریش کے معزز اور نامور فرد تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح ابن حالہ بن زرہ سے ہوا تھا. اس کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرا نکاح عتیق بن عائد سے ہوا تھا, اور ان کا تیسرا نکاح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 40 برس تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی. اور یہ پہلا نکاح تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے نہ تو ان سے پہلے کسی عورت سے نکاح کیا تھا اور نہ ان کی موجودگی میں کسی اور سے نکاح کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہے, یعنی تمام مردوں اور تمام عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کا انتقال بعمر 65 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 5 سال قبل مکہ معظمہ میں ہوا. سبحان
اللہ. وہ بھی دے دو تھوڑا سا, وہ پڑھ لیں مجالی سے اللہ.
قرآن پاک کی عظمت سے متعلق مجالس ابرار سے کچھ باتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں, ملفوظات. قرآن پاک کی عظمت مطلوبہ کا نہ ہونا, یعنی اگر قرآن پاک کی عظمت بڑھانا ہو یا اس میں عظمت کی کمی کا معلوم ہے خطرہ ہے تو اس کا علاج فرمائے. کہ اس کا علاج یہ ہے کہ گاہ گاہ طلباء کے اجتماع میں قرآن پاک کی عظمت اور فضائل کی احادیث سنائی جائیں, ان کے قلوب میں انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی عظمت پیدا ہو جائے گی. چند احادیث نقل کی جاتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. حدیث شریف نمبر 2. ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ حق تعالی شانہ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں, اور اللہ تعالی شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں, اور جو شخص قرآن کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. حدیث شریف نمبر 4. ارے بھائی آرام سے بیٹھ جاؤ ایک جگہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد یعنی دین میں اس کو غبطہ کہتے ہیں, غبطہ اور رشک, رشک کرنا. حسد تو دنیا میں ہو, دنیاوی اعتبار سے ہو تو ناجائز ہے, حرام ہے. یہ اس سے مراد رشک کرنا, غبطہ کرنا, یعنی کوئی دین کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت میں بھی حاصل کر لوں. صرف دو شخصوں پر جائز ہیں, ایک وہ جس کو حق تعالی نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے, دوسرے وہ شخص جس کو حق سبحانہ و تعالی نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو دین میں خدا تعالی کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے. یعنی دو ایسے اعمال ہیں قرآن شریف کی تلاوت کہ جس میں رشک کرنا, غبطہ کرنا جائز ہے کہ کاش ہمیں بھی یہ نعمت مل جائے, اور دوسرے وہ شخص جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. احیاء العلوم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ تین چیزیں قوت حافظہ بڑھاتی ہیں, نمبر ایک مسواک, نمبر دو روزہ, اور نمبر تین تلاوت کلام پاک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ تین چیزیں قوت حافظہ بڑھاتی ہیں, مسواک, روزہ, تلاوت کلام پاک. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا, یعنی جو حافظ قرآن ہے, کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا, پس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے. سبحان اللہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کے ہر حرف کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ہے, اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف, یعنی صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیوں کی بشارت ہے. جو مضمون کھولتا ہوں دل چاہتا ہے اسی کو پڑھتے رہوں. اب آگے ایسی احادیث اور بھی ہیں, اب کیا کروں, وقت کی قید بھی تو ہے یہاں پہ. وہاں حالات پڑھ رہا تھا, دل چاہ رہا تھا کہ اور بھی ازواج مطہرات کے حالات پڑھو. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا, فقال رجل من أشراف الناس هذا, والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا, فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل من فقراء المسلمين, هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملأ الأرض مثل هذا. متفق عليه. حضرت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کے قریب سے گزرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو آپ کے پاس بیٹھا تھا پوچھا اس شخص کی نسبت جو ابھی گزرا ہے تمہاری کیا رائے ہے. اس نے عرض کیا کہ یہ شخص شریف آدمیوں میں سے ہے اور اللہ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کسی عورت کو نکاح کا پیام دے تو اس کے پیام کو قبول کر لیا جائے, اور کسی کی حکام سے سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول کیا جائے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر ایک اور شخص آپ کے پاس سے گزرا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی شخص سے پوچھا، اور اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شخص مسلمان فقراء میں سے ہے. یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی کو نکاح کا پیام دے تو اس کا پیام قبول نہ کیا جائے، اور کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، کسی سے کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ شخص اس جیسے دنیا بھرے ہوئے آدمیوں سے بہتر ہے جس کی تو نے تعریف کی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص اس جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر سے مراد یہ ہے کہ مرتبے میں تو ظاہر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ غنی مالدار ہوگا، اور ایسی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ فقیر بسبب صفائی قلب کے پروردگار کے احکام کو جلد قبول کرتا ہے، اور اغنیاء حق بات کے قبول کرنے، اغنیاء یعنی مالدار لوگ حق بات کے قبول کرنے سے سرکشی اور استغنا اور تکبر کرتے ہیں عام طور پر. اور یہ مشاہدہ ہے کہ علماء اور بزرگان دین کے شاگردوں اور مریدوں میں زیادہ تر فقراء ہوتے ہیں جو حق کو جلد قبول کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں شخص اول غنی تھا اور مومن تھا، کافروں سے نہ تھا، کیونکہ فضیلت کا مقابلہ کافر اور مومن میں نہیں ہوتا. کافر میں خیر کی نسبت کرنا جائز نہیں، مومن مومن میں تفاضل یعنی مقابلہ ہوتا ہے کہ کون افضل ہے. جب بھی ایسی کوئی حدیث شریف یا کوئی ایسی ملفوظ آتا ہے تو مجھے خاص طور سے اپنے حضرت والا رحمہ اللہ اور اپنے حضرت مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی حیات مبارک نظروں سے گزر جاتی ہے، اور دونوں حضرات کی شان یہی تھی ہمارے کہ بالکل فقیرانہ زندگی تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے مرشدین کے درجات بہت بہت بلند فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کے وہ آداب جو سب کے لیے یکساں ہیں، قیام میں سجدے کی جگہ یعنی یہ نگاہ کہاں رکھنی چاہیے، ہم جب کھڑے ہوں نماز کے لیے تو نگاہ ہماری کہاں ہونی چاہیے، اس سے متعلق فرمایا کہ قیام میں سجدے کی جگہ یعنی جہاں پیشانی رکھتے ہیں، اور رکوع میں پاؤں پر، اور سجدے کی حالت میں ناک پر، آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور ناک پر نظر ہو، اور بیٹھنے کے وقت گود کی طرف، اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر رہے، اور جمائی آئے تو خوب طاقت سے روکے، اور حتی الامکان منہ بند رکھے، اور جب کھانسی کا اثر معلوم ہو تو بھی جہاں تک ہو سکے ضبط کرے. ہر فرض نماز کے بعد ان دعاؤں میں سے کوئی دعائیں پڑھیں. سلام پھیر کر تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا مسنون ہے. پھر یہ پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام. ترجمہ، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی مل سکتی ہے، تو بابرکت ہے اے بزرگی اور کرم والے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے، الیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام فلا اصل لہو. یعنی ان جملوں کا روایات میں ثبوت نہیں ملتا، بعض قصہ گو لوگوں نے یہ اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے. اصل دعا صرف اتنی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور نمبر دو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور نمبر تین، اللہم انی اعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. ترجمہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ پہنچا دیا جاؤں نکمی عمر تک، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں دنیا کے فتنے سے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے. نشر الدیف فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق سے کبھی کوتاہی نہ کرتے اور ناحق کی طرف کبھی تجاوز کر کے نہ جاتے. لوگوں میں سے آپ کے مقرب بہترین لوگ ہوتے. سب میں افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا, اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی غمخواری اور اعانت بخوبی کرتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے, یعنی جو راوی ہیں فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے آپ کی مجلس کے بارے میں پوچھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اور اٹھنا سب ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا, اور اپنے لیے کوئی جگہ بیٹھنے کی ایسی متعین نہ فرماتے کہ خواہ مخواہ اسی جگہ بیٹھیں, اور اگر کوئی اور بیٹھ جاوے تو اس کو اٹھا دیں, اور دوسروں کو بھی اس طرح جگہ متعین کرنے سے منع فرماتے. اور جب کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تو جس جگہ مجلس ختم ہوتی وہاں ہی بیٹھ جاتے, اور دوسروں کو بھی یہی حکم فرماتے, اور اپنے جلیسوں میں سے ہر شخص کو اس کا حصہ اپنے خطاب اور توجہ سے دیتے, یعنی سب پر جدا جدا متوجہ ہو کر خطاب فرماتے, یہاں تک کہ آپ کا ہر جلیس یوں سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ آپ کو کسی کی خاطر عزیز نہیں. سبحان اللہ. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی بھی یہی شان تھی, شان محبوبیت تھی کہ آپ کی خدمت میں جو حاضر رہتا ہمیشہ ایسا لگتا کہ جیسے مجھ سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ. اللہ الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الہ العالمین, ہمارے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ ہم کو اور پوری امت کو توبہ, سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما, طبعی عقلی نفرت عطا فرما. گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, 100% گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, 100% اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے. اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوستوں ان کے گھر والوں کو, اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو جذب فرما لے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے مالک کریم, اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے کریم مالک, اولیاء صدیقین کی خط انتہا مجھ کو, میرے گھر والوں کو, سب دوستوں ان کے گھر والوں کو, سارے عالم کے مسلمانوں کو عطا فرما دے. اے اللہ, آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اے اللہ, امت پہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں, کہیں زلزلے ہیں, کہیں سیلاب ہے, کہیں تیز بارش ہے, جانے جا رہی ہیں, کہیں انسان جا رہے ہیں, کہیں مویشی جا رہے ہیں, مخلوق جا رہی ہے, بلا شبہ اللہ ہمارے گناہوں کی حد سے زیادہ تجاوز ہونے کی وجہ سے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, یہ مہلک بیماریاں ہیں, مصیبتیں ہیں, آفات ہیں, مہنگائی ہے, جو بھی پریشانی ہے اللہ, سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اے اللہ, ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ کریم مالک, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے قصور کو اپنی مہربانی سے, اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ, آئندہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے, خصوصاً یہ کیبل گانے بجانے اور پٹاخے بازیاں, رسومات اور مخلوط اجتماعات اور بے پردگیاں, بے حیائیاں. اے اللہ, اے اللہ, ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما. اللہ عقل سلیم عطا فرما, قلب سلیم عطا فرما, فہم سلیم عطا فرما, شرم و حیا عطا فرما. اے اللہ, ہم سب کو شرم و حیا عطا فرما, اور اللہ بے حیائی کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو پاکیزہ اعمال کی توفیق نصیب فرما, نیکیوں کا ذوق و شوق نصیب فرما. اللہ, جہاں جہاں مسلمان مصیبت میں گرفتار ہیں, اے مالک کریم, ہم سب کو معاف فرما کر, اے اللہ, ان کی مصیبتوں کو ٹال دے, عافیت سے بدل دیں. اور اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پٹ رہے ہیں, ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں, اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دیں اور مسلمانوں کو ظلم سے حفاظت فرما. اور اے اللہ تمام مسلمانوں کو سنت و شریعت کا راستہ عطا فرما. ہمارے پٹنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم آپ کو بھول گئے ہیں, آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گئے ہیں. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما, جو ہدایت پر ہیں اللہ ان کو استقامت عطا فرما. اے اللہ استقامت عطا فرما, یا اللہ استقامت علی الدین عطا فرما. تمام عالم کے مسلمانوں کی نصرت فرما. اے اللہ ملک سے سودی نظام کا خاتمہ فرما. اے اللہ ملک سے سودی نظام کا مکمل خاتمہ فرما. اللہ بل ہمارے ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو خصوصاً اے اللہ سودی معیشت سے مکمل نجات عطا فرما. اے اللہ مکمل نجات عطا فرما. اے اللہ جتنی پریشانیاں ہیں, مہنگائیاں ہیں, سب یہ سودی نظام کی شاخسانہ ہے, اسی کی خرابی ہے. اے اللہ بلا شبہ اسی کی خرابی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور سود سے بالکل اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. ایک ذرہ بھی حرام ہمارے پیٹ میں نہ جانے دے. اے اللہ پورے ملک کی معیشت کو اے اللہ مضبوطی اور استحکام نصیب فرما. ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرما, شریعت اور سنت کے مطابق صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرما. ہماری عوام کو بھی اللہ سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما. ہم کو بھی, ہمارے ملک کو بھی اے اللہ اسلام کا قلعہ بنا دے. اور اے اللہ جہاں جہاں اے اللہ یہ آفات آئی ہیں, مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ, اے اللہ جہاں بھی آفتیں ہیں اللہ سب مسلمانوں کی مدد فرما. ان آفتوں کو عافیتوں سے ٹال دے. اے اللہ عافیتوں سے بدل دے. اور اے اللہ تمام غموں کو خوشیوں سے بدل دے. اور اے اللہ بیماریوں کو صحت سے بدل دے. اے اللہ دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما دے. دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. اے بے نیاز, اے غنی, اے اللہ اے کریم, یا اللہ ہم آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ آپ کریم ہیں, آپ غنی بھی ہیں, آپ اے اللہ بے نیاز بھی ہیں. اے اللہ آپ کے خزانے لامحدود ہیں. اے اللہ کتنا بھی آپ عطا فرما دیں, آپ کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی. اے اللہ آج ہمیں عطا فرما دے. اللہ ہمیں تمام خیروں اور بھلائیوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ نیکیوں سے مالا مال فرما دے. سنت و شریعت کے راستے سے مالا مال فرما دے. اللہ ہمیں اپنا محبوب و مقبول بنا لے. اے اللہ سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ ہمیں حیات عطا فرما. اور سلامتی ایمان و سلامتی اعضاء کے ساتھ اے اللہ اس وقت ہمیں موت دے. اور اے اللہ ہم کو سب کو اس میں خاتمہ مقدر فرما. ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینا, طریق کابر پر جینا ہم سب کو نصیب فرما. طریق کابر پر مرنا نصیب فرما. اے اللہ جس بھائی بہن کی جو بھی جائز حاجت ہو, اے اللہ اپنے فضل سے اس کی حاجت کو پورا فرما. اور جو مانگا اپنے کرم سے میرا مالک کریم وہ بھی عطا فرما دے. اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا, اے مالک کریم وہ بھی عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ جس کو کوئی تنگی ہو, اے اللہ پریشانی ہو, اے اللہ اس کی پریشانی اور تنگی کو دور فرما. برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما دے. اے اللہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دے. ہمیں معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے میرے اللہ. اور میرا ہمارے تینوں مرشدین کو اللہ جزائے جزیل عطا فرما. اور اللہ ان کے درجات قرب بے انتہا عطا فرما. ان کے آل و اہل و عیال کو سب کو عزت و شرف نصیب فرما. صاحب اقوا نسبت بنا. بچے بچے کو صاحب اقوا نسبت بنا. اور میرے شیخ کے تمام آل و اولاد اور اہل و عیال کو اے اللہ خوب خوب صحت عطا فرما. عمروں میں ان کی برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الى العالمين. جہاں جہاں اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں, عقائد کو خراب کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, بے حیائی کو پھیلانے کی سازشیں ہو رہی ہیں, جہاں جہاں جس قسم کی سازشیں یہ دشمنان اسلام کر رہے ہیں, اے اللہ ان کا منہ کالا کر دے. اے اللہ ان کو ذلیل و برباد کر دے. اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں, ان کو ذلیل و رسوا کر دیں. اور ان کو اے اللہ دردناک عذاب سے دوچار کر دیں. اے اللہ ان کو آفتوں سے دوچار کر دے. جتنی آفتیں آ رہی ہیں امت مسلمہ پر، اے اللہ امت مسلمہ کو معاف فرما کر یہ آفتوں کو ان پر لوٹا دے جو دین دن کے ہدایت دن مقدر میں ہدایت نہیں اور وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، اے اللہ ان تمام آفتوں کو ان پر لوٹا دے، ان پر ڈال دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اور اے اللہ تمام ہمارے مدارس دینیہ، تبلیغی جماعت، خانقاہیں، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، تعلیم القرآن کے مدارس ہیں، اساتذہ کرام ہیں، طلباء کرام ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اور ان کو دنیاوی رزق میں بھی خوب برکت دے، اور اللہ اخروی نعمت بھی خوب خوب عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔